الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعہ کا دن مبارک دن عطا فرمایا اور اس مبارک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ پچھلے جمعہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت بیان کیا تھا, اسی سے تسلسل میں آیت نمبر 11 اور 12 سورہ صف انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد بعثت ہے اس کے لیے لائے عمل کیا بیان ہوا آج انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں, ذہن میں تازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث کیے گئے. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. پچھلے جمعہ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کیا تھا, اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے. انشاءاللہ پھر آج 11 12 سے متعلق جہاد, ایمان اور جہاد کا آپس میں کیا تعلق ہے اس موضوع پہ بات کریں گے. موضوع کا پس منظر ترجمہ بیان کرنے سے پہلے جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, قرآن کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ اب اظہر من الشمس ہیں. جسارتیں اتنی بڑھ چکی ہیں, اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ قرآن حکیم کو علل اعلان نظر آتش کیا جا رہا ہے. پھر اسرائیلی جو امبیسیڈر بلکہ یو این او میں, اس نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے اور ہر طرح کا سپورٹ ملنا چاہیے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. بلکہ سیدھی بات یہ کہ ہم جنس پرستی کے فیور میں قانون سازی کی جانی چاہیے, جس کے نتیجے میں بہرحال سینٹ ہو یا اور دیگر ہمارے قانون ساز ادارے وہاں پر دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ٹرانسجینڈر کو اور اس طرح کے معاملات کو فیور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو گویا کھلم کھلا دجالی فتنہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہا, اور خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان اس وقت انڈر دی ٹارگیٹ ہے. الحمدللہ 14 اگست کے حوالے سے بھی آخر میں گفتگو رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے. پاکستان آزاد ہوا تھا تو آزادی کیا ہے, آزادی کا مطالبہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, پاکستان کیسے مستحکم ہو سکتا ہے, کیسے بچے گا پہلے تو پھر مستحکم ہوگا، اس پہ بھی انشاءاللہ آج آخر میں بات کرنی ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. لا تتخذوا اليهود والنصارہ اولیاء، قرآن حکیم کا واضح حکم ہے، ان نصرانیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. دوست سے مراد دلی دوست، جن سے کوئی پرائیویٹ بات، راز کی بات شیئر کی جا سکے، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو ایک حکم تو بالکل واضح ہے. دوسری بات جو تاریخ سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، کہ یہ ان کو دوست نہ بناؤ بلکہ یہ دشمن ہیں، اور یہ دشمنی بھی اب اہل اعلان کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سازشیں کیا کرتے تھے، آگ لگاتے تھے ایک دوسرے کے قبائلوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال یہ فتنے آج بھی موجود ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ کا لاعمل بیان کیا، ایجنڈا بیان کیا. وہ یہ چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کا نور، نور ایمان، نور توحید منہ کی پھونکوں سے بجا دیں. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ متم نوری ہی ولو کریں الکافرون، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے. نور توحید کا اتمام کیا ہوگا؟ یہ بات بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کی گئی تھی کہ اب پورے عالم میں، عالم انسانیت میں اللہ کا دین اسلام پھیل کے رہے گا انشاءاللہ. ولو کریں الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، پسند آئے نہ آئے، اللہ پاک تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا. پھر آیت نمبر 9، مرکزی آیت سورہ صف، آیت نمبر 9، اللہ پاک فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر. یہ دو عظیم ترین نعمتیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. لیکن بھیجا کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، غالب کریں، ڈومیننٹ کریں. غالب کا مطلب انگلش میں ذرا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کسی چیز کو ڈومیننٹ کر دینا، غالب کر دینا. تو اظہارا یُظْهِرُ، اظہار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، اس کو غالب کریں، اس دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک اور بہت اہم بات بتائی گئی کہ دین کا یہ غلبہ، دین کی یہ ڈومینیشن، چاہے مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا. پھر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس مقصد کو حاصل کیسے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کا طریقہ، میتھڈالوجی. پچھلی مرتبہ پوری سیرت بیان کرنے کی کوشش کی گئی، آج بھی اس کو ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. کسی بھی انقلاب کے لیے ایک نظریہ چاہیے ہوتا ہے، نظریہ جو اس انقلابی جماعت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ اس نظریے کی بنیاد پر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظریہ دیا جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ نظریہ توحید ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے. جیسے اس زمانے میں اس نظریہ توحید کی دعوت دینے میں مخالفت ہوتی تھی، ریزسٹنس آتی تھی، آج بھی اسی نظریہ توحید کی بنیاد پر جو نظر نظام زندگی قائم ہوگا، اس کی جب آپ دعوت دیں گے تو لازماً ریزسٹنس آئے گی. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نظریہ توحید دیا، اس توحید کے نظریے کے مطابق دعوت ایمان دی. دعوت کے نتیجے میں جو لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے اس ایمانی نظریہ توحید کو قبول کیا، ان کو منظم کیا، آرگنائز کیا. ان کو آرگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی، ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں. تو ایک منظم، ایک تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جماعت تیار کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ کوئی بھی نظریہ ہو، جب تک اس کے ماننے والے اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اس کے لیے وقت لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، پیسہ لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، جانے دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ نظریہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی اچھا نظریہ ہو. لہذا ان صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس نظریہ توحید کو قبول کیا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، اپنے اخلاق کو ڈھالا، اپنے کردار کو ڈھالا. ایک منظم جماعت بنائی اور تقریباً 30 سال کے عرصے میں، بہت کم وقت میں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ جدوجہد کو ایڈ کر لیا جائے تو ود ان 50 ایئر، 50 سال کے عرصے میں اللہ کے دین کو بہت بڑے علاقے پر غالب کر کے دکھا دیا۔ کوئی اگر مکے کی زندگی 13 سال ایڈ کر لیا جائے، جو کہ آغاز تھا، جس طرح باغ تیار ہوتا ہے تو باغ کے لیے سب سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے، پہلے زمین پسند کی جاتی ہے، پھر تیار کی جاتی ہے، پھر اس کو نرم کیا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، مالی بہت محنت کرتا ہے، پھر باغ تیار ہوتا ہے، اس میں درخت ہوتے ہیں۔ باغ میں اور جنگل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جنگل میں بھی درخت ہوتے ہیں اور باغ میں بھی درخت ہوتے ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ باغ میں پیدا ہونے والے جو پودے ہوتے ہیں اس کا کوئی مالی ہوتا ہے، ان کا کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ان کی کردار سازی کر رہا ہوتا ہے۔ جنگل میں پیدا ہونے والے کوئی درخت جو ہوتے ہیں ان کو کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہوتا۔ بہرحال مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کردار سازی کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی، اور اس میں شاہکار نبوت، بہرحال حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا گیا، فاروق نامی کتاب میں نے آپ سے عرض کی، شاہکار نبوت کسی صحابی کو بھی کہا جا سکتا ہے جن کے بارے میں اسٹڈی کریں، لیکن حقیقت یہ ہے شاہکار نبوتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی خدمات ہیں خاص طور پر، پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، اور ان میں سے جیسے میں نے اس کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نمایاں ہیں، ان کا دور خلافت بہت نمایاں ہے، وہ برگ و بار جو اس باغ کے تھے وہ صحیح معنوں میں صدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے دو لائے عمل دیے۔ پہلے اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم تر کام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب کر کے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن مخلص ایمان لے کر آؤ، حقیقی ایمان لے کر آؤ، وہ ایمان کہ جو تمہارے اخلاق و کردار میں نظر آ رہا ہو۔ اسی طرح جہاد سے مراد ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، جامع اصطلاح ہے قرآن حکیم کی، قرآن حکیم کی جامع ترین اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح جہاد بھی ہے۔ تو ایمان اور جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو۔ اسی طرح امین حسن اصلاحی صاحب، تدبر قرآن والے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں انداز خبریہ ہے لیکن حکم دیا جا رہا ہے، امر کا انداز ہے، اے کرو یہ کرو۔ تو اس حوالے سے ہم سب اس میں مخاطب ہیں، خطاب کا جو انداز ہے وہ اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم علی تجارتین، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسی تجارت کی طرف، غور سے سننے کی بات ہے، حل ادلکم علی تجارتین تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں۔ اب آپ سے کوئی سوال کریں کوئی دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کو میتھڈ آف ٹیچنگ بھی کہتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی توجہ متوجہ کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہیں سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی گھر کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں باہر سے آیا ہے، تو سرچنگ کوئسچن ہوتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ میتھڈ آف ٹیچنگ استعمال کیا گیا۔ پہلا سوال، بڑا اہم سوال، حل ادلکم علی تجارتین، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، حل ادلکم علی تجارتین تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو یقیناً رہنمائی کی جائے۔ اب آگے رہنمائی سن لیجئے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ ایمان لاؤ گے اور جہاد کرو گے تو یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو اگر تم سمجھو۔ آخرت میں عذاب سے بچنے کی یہ دو ہی شرائط قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اگر ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور جہاد کرو گے اللہ کی راہ میں، تو پہلی بشارت، یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ شاندار کامیابی ہے, بہترین کامیابی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک یہ شاندار کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ شاندار کامیابی ہے, یعنی اصل کامیابی آخرت کی ہے. لیکن وہ اخرى تحبونها, اور دوسری وہ شے, دوسری وہ کامیابی جو تم پسند کرتے ہو, اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد آئے اور قریبی فتح حاصل ہو جائے. قریبی فتح سے مراد دنیاوی فتح, یعنی دنیا میں بھی اللہ کا دین غالب ہو جائے, یہ عدل کا نظام قائم ہو جائے, یہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے. ہر مسلمان کی خواہش ہے, بلکہ ہر درد مند مرد مسلمان کیا انسان کی خواہش ہے کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے, قتل و غارت ختم ہونی چاہیے, یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے, یہ نظام جو عادلانہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور نافذ ہونا چاہیے. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ اور بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بڑا زبردست انقلابی شعر ہے کہ ظلم تو نظر آ رہا ہے, ابھی اس کی بھی وضاحت آ جائے گی, پاکستان بنا کیوں اور یہاں ظلم ہو کیوں رہا ہے, کرپشن کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. لیکن یہاں بشارت دی گئی کہ اگر ایمان لاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, یقین والا ایمان, اس کی ابھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی, اور جہاد کروں گے اللہ کی راہ میں, تو پہلی بشارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ شاندار کامیابی, اور دوسری وہ خوشخبری جو تمہیں پسند ہے کہ دنیا میں بھی دین غالب ہو جائے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی بشارت دے دیجئے کہ دنیا میں بھی اسلام غالب ہوگا. سورہ صف 5 ہجری میں تقریباً نازل ہوئی ہے, تقریباً کم و بیش, اور 3 سال کے اندر فتح مکہ فتح ہوا الحمدللہ. 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر پہنچے اور مکہ فتح کیا, اور 2-3 سال کے عرصے میں بہت بڑے علاقے پر سلطنت روما تبوک کا سفر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, رومن کے خلاف جنگ کی. اور پھر آپ کے وصال کے بعد یہ جہاد اور یہ قتال کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل پر دین غالب ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں, اور یہ سلسلہ مزید چلے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. جیسے عرض کیا گیا یہ بالکل لاجیکل بات ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ان آیات کو حرز جاں بنائیے, یہ کانفیڈنس, یہ اعتماد اپنے دل میں, اپنے بچوں کے دل میں, نئی نسل کے دل میں پیدا کیجئے کہ دا بیسٹ سولوشن اس وقت جو انسانیت کے لیے ہے وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتا ہے. اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں اس نعمت کو جس کی آپ کو ضرورت ہو, اور ضرورت کے وقت وہ نعمت مل جائے وہ رحمت بن جائے گی. شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کو, ایک گلاس ٹھنڈا پانی اگر آپ کو مل جائے تو ظاہر بات ہے نعمت ہے, رحمت بن جائے گی. روزہ آپ نے کھولا ہے, پیاس کی شدت ہے, ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے, نعمت رحمت ہے. رحمت بنے گی کب؟ جب آپ کو ضرورت ہو. شدید گرمی میں روزے کے وقت آپ نے روزہ کھولا ہے, کوئی گرم کافی لا کر دے دیں آپ کو, پہلی گرمی سے حال برا ہو رہا ہے, گرم کافی تو آپ کے لیے رحمت نہیں ہے, نعمت تو ہے رحمت نہیں ہے. سردی کا دن ہے, شدید سردی ہے, کوئی گرم کافی دینے کے بجائے کوئی ٹھنڈا یخ پانی آپ کو لے دیں, آپ ہنسیں گے, پہلے ہی سردی سے آپ دانت بجے جا رہے ہیں اور مزید ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے. تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے, توجہ دینے کے لیے, کہ ٹھنڈا گلاس پانی بھی رحمت ہے, نعمت ہے, اور کافی بھی نعمت ہے. لیکن دونوں رحمت کب بنیں گی؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. اس بات کو سمجھیے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, انسانیت کو کس چیز کی ضرورت تھی اور ہے؟ انسانیت, نسل انسانی, بقا انسانی, انسانیت کو ایک عادلانہ نظام کی ضرورت تھی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, آپ نے اپنے طور پر دین اسلام غالب کیا, طویل جد و جہد کر کے, اس کی وضاحت ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ, اور بشارت دے دی کہ دین غالب ہوگا. اس وقت بھی انسانیت کے لیے رحمت کیا ہے؟ دا ذرا غور کیجئے اس بات پر، انسانیت کو اس وقت کون چمگادڑوں کی طرح چوس رہا ہے، ان کی پوری کی پوری محنت کو، پورے نظام کے تحت اگر آپ غور کریں، عالمی مالیاتی نظام، استعماری نظام، جیو کا ورلڈ آرڈر، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی اکانومی کو قبضے میں کیا ہوا، اکانومی پوری دنیا کی، جس طرح بلڈ ہمارے جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ سیز کر دیا جائے، جیم کر دیا جائے، گاڑا ہو جائے تو سرکولیٹ نہیں کر پائے گا، جس جگہ بلڈ نہیں جائے گا وہ جام ہو جائے گا، اسی طرح پوری دنیا کا عالمی مالیاتی نظام کس کے کنٹرول میں، کس کے کنٹرول میں، کس کے پاس ہے، پہلے یوں کہہ لیجئے، اب چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہے تھوڑا سا اگر اسٹڈی کر لے کہ پوری دنیا کا عالمی مالیاتی نظام یہودیوں کے شکنجے میں، اقبال نے 100 سال 200 سال 150 سال پہلے کہا تھا، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، فرنگی پورا اس وقت، اس کو امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا اور لوگ فرنگی سامنے ہیں، لیکن ان کی رگیں جہاں کس کے قبضے میں، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، یہودی پورا کا پورا اکنامک نظام، اکنامک سسٹم جو ہے، بینکنگ کے ذریعے، سٹاک ایکسچینج کے ذریعے سک کر رہے ہیں پوری دنیا کا بلڈ، اور بڑی آسانی سے عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف جدوجہد ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں دیکھ لیجئے، معیشت میں دیکھ لیجئے، معاشرت میں دیکھ لیجئے، تعلیمی نظام جو کسی بھی ملک کی ترقی، تعلیم اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا، میں بعض اوقات آپ کا کہہ دیتا ہوں تو کچھ لوگ برا مانتے ہیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام کس کے قبضے میں، کس کے قبضے میں، ہم اپنے بچے کو آبا کاڈا پڑھانے کے لیے بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں جگہ پڑھتا ہے، اور بتایا جائے میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، سائیکولوجیکلی دونوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے، اوہو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اچھا، مطلب کچھ کہیں گے نہیں لیکن اندر سے کچھ آئے گا، پیسے نہیں ہوں گے، غریب ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نفسیات بتا رہا ہوں اس پورے نظام کی، اور کسی بڑے اسکول کا نام بتائیں، کسی کالج کا نام بتائیں، کسی یونیورسٹی، اوہو بہت، تو یہ اس وقت سائیکولوجیکل ہار مان چکے ہیں ہم، تقریباً ہار ماننا نہیں، مان چکے ہیں وہ، ہمارا نظام فتح کر چکے ہیں، لہذا اس پورے نظام کی جنگ ہے اس وقت، عالمی مالیاتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، ٹرانسجینڈر بیسیکلی ہے کیا، ایل جی پی ٹی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، بہرحال بعض چیزیں کوٹ کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر سنا ہو، نہ سنا تو اچھا ہی نہ سنا ہو، لیکن اگر سنا ہے تو یہ ان کی ٹرم ہے باقاعدہ، ایل جی پی ٹی کیو، ان کی ایک ٹرم ہے ٹرانسجینڈر، اور آپ کے ملک کی سینٹ جو ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہی ہے، قانون بنا رہی ہے، تو کس نے اشارہ کیا، کہاں سے حکم آیا، حکم کہاں سے آیا، ظاہری بات ہے کہ اسرائیل نے، امریکہ نے یہ بات کی اور وہاں سے فوری طور پر اس پر عمل ہو گیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالمانہ نظام پوری دنیا میں پریویل کر رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان ٹارگیٹڈ ہے، اب آپ سوچئے ذرا، ایک جلسہ ہو رہا ہے جس میں 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو تھوڑا برا نہیں منائیے گا، مسلمانوں کا قتل عام، قتل عام ہی ہے نا، ایک بلاسٹ ہوتا ہے، پرچے اڑ گئے، وہ ویڈیو دیکھنے والی، بہرحال اب تو واٹس ایپ آ گیا تو منٹوں سیکنڈوں میں ویڈیو آ جاتی، پہلے تو خبریں دبا دیتے تھے، یہ ہو گیا، اتنے لوگ مرے، اب تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پہنچ گئی، وہ ویڈیو دیکھ کر بہرحال عجیب کیفیت ہوئی، انسانوں کے چیتڑے اڑے ہوئے ہیں، اور 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگوں نے اس بات کا احساس کیا، برانی منائی ہے، ہم نے احساس صرف یہ کیا فلاں جماعت کا فلاں لوگ مار دے گئے، بھائی انسان مارے گئے، انسانیت کے چیمپئن جو ہیں وہ غور کریں ذرا، انسانوں کے چیتڑے تھے وہ، پھر وہ مسلمان تھے، پھر ان میں بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ہے، یہ ہے تشویشناک بات، اور بچوں کی ہے، 50 سے زیادہ تو شہید ہو ہی گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، 200-250 سے زیادہ جو زخمی ہیں، بلاسٹ کا زخمی جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو یہ اس وقت پاکستان، 18 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں، خاص طور پر کے پی کے میں، یہ سب کیا ہے، پاکستان کے حوالے سے مزید سازش ہے، مزید نئی سازش ہے، بہرحال یہ تو المیہ ہے، اور بھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اس پر باتیں کرنے کے، وجہ کیا ہے، ریزن بھی ہوگا نا کوئی، اس ریزن پر اب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرہ دیا تھا نا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پورے ہندوستان ان علاقوں میں بھی جہاں پر مسلمان میجورٹی میں نہیں تھے وہاں پر بھی ان کے خون کے اندر جذبہ پیدا کرنے والا نعرہ مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے رحمت نازل فرمائے 2015 کا 14 اگست جب آیا تھا تو وہ خطبہ جمعہ میں نے ان سے سنا تھا پوری داستان سنائی انہوں نے کس طرح سے ہم نے محنت کی مسلم لیگ کے کارکن بن کر پاکستان بنانے میں یہ پاکستان بنایا کیوں تھا یہ اہم سوال ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے انشاءاللہ اور یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے کوئی دوسرا اور معنی ہو ہی نہیں سکتے چاہے کتنا ہی کچھ کر لو بٹ کے رہا ہندوستان ڈٹ کے رہا ہندوستان اور الحمدللہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا انشاءاللہ قائم بھی اسلام کی بنیاد پر رہے گا مستحکم بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا تو عالمی نظام خلافت جیسے عالمی مالیاتی نظام ڈومیننٹ کر رہا یہودیوں کا ایسے ہی بلکہ اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ مسلمانوں کا عالمی نظام خلافت پوری دنیا پر قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اب یہ باتیں سن کر خوشی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے, بالکل فطری چاہیے. اسلام سے ہماری محبت ہے, اسلام ہمارا, تو اسلام تیرا دین سے تو مصطفی بھی ہے, اقبال نے بھی جملہ استعمال کیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف خواہشات سے نہیں ہوگا, یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا. دعا ہم کریں گے, ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں, خانہ کعبہ میں بھی دعائیں ہوتی ہیں, لیکن یہ خواہشات سے اور دعاؤں سے ہونے والی شے ہے نہیں. اگر خواہشات اور دعاؤں سے ہونے والی شے ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف ہی کرتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلسل جدوجہد کی, 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی دین کے بقا کے لیے, دفاع کے لیے, اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہوا. جیسے میں نے خوشخبری دی انشاءاللہ اور نعیم صدیقی صاحب کا یہ شعر, بہرحال ہم سب کے لیے ایک حوصلے کی بات ہے. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم. تو امید کے چراغ تو جلاتے رہنا چاہیے, چاروں طرف سے آندھیاں آ رہی ہیں, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کے خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, ہمارا ہی گھر ہے نا, پاکستان زندہ باد. اور وہ جو نعرہ لگائے گا پاکستان سے زندہ باد, یہ سب بکواس ہے. یہ میڈیا پر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا کہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے, معاذ اللہ, انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا. اللہ نے چاہا تو پاکستان قائم رہے گا, اور اللہ نے چاہا تو قائم رہنے کی اصل بنیاد یہ اسلام کی بنیاد پر ہوگی انشاءاللہ العزیز. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے, آخری 10 منٹ میں سن لیجیے. سب سے پہلا کام لائے عمل, تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یقین والا ایمان جب تک نہ ہو, قرآن کے ذریعے حاصل ہونے والا, اس وقت تک کوئی لائے عمل پر عمل ممکن ہی نہیں. گاڑی آپ نے خریدی 5 کروڑ روپے کی, لیکن گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, ہائی آکٹین پیٹرول نہیں, چلے گی نہیں, کھڑی رہے گی. تو انسان کے عمل کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے, موٹیویشنل فورس ہوتی ہے, وہ ایمان باللہ ہے, اللہ پر ایمان, اللہ پر یقین, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے محبت, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونے کا یقین. ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں, اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ یقین آسان تو نہیں ہے. بظاہر انسان دنیا میں بہت سارے حالات دیکھ رہا ہے, اس نے یہ کر دیا اس نے, لیکن پہلا یقین جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ یقین پیدا کیسے ہوتا ہے, سوال یہ ہے. یقین پیدا کرے نادان, یقین سے ہاتھ آتی ہیں وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. بڑی پیاری آیت کریمہ ہے, مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان مومن کی ڈیفینیشن سن لیجیے خود قرآن سے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لڑ جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں ان کے دل خوف خدا کی وجہ سے, عظمت خدا کی وجہ سے, ہیبت تاری ہوتی ہے اللہ کی قدرت کے سامنے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, تو وہ آیات قرآنی کرتی کیا ہیں؟ زادتہم ایمانا، وہ قرآنی آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. گویا جس طرح پیٹرول موجود ہو، پیٹرول کے اندر ماچس لگائی جائے تو بھڑک جاتا ہے، ایسے ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے آیات قرآنی سن کر. دعا کیجئے اللہ پاک کی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان کا حاصل اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة، وہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے جینیون مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ورزق، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور بڑی عزت والی روزی ہے. تو پہلی چیز جو دنیاوی اعتبار سے بھی فتح دلائے گی اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، وہ ہے ایمان. تؤمنون باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام. حاصل کیسے ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کر کے، دنیاوی اعتبار سے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آیات قرآنی پڑھا جائے، ہدایت مانگی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو بہرحال اللہ پاک ضرور ہدایت عطا فرمائے گا. دوسری شے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. ایمان اور جہاد، ایمان کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا، پہلی بات یقین والا ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر. جب تک یقین والا ایمان نہ ہو، انسان کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اب آئیے جہاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا چلوں، بات ختم، وقت ختم ہو رہا ہے، مختصرا عرض کروں گا، انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی بات کریں گے. جہاد قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح، اس کا مادہ ہے جیم ہا دال، جہد. اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا. انگلش میں یہ جب باب مفعلہ میں آتا ہے تو جاہدا یجاہدون، مجاہدتن یا جہادن اس کا مصدر ہے. کوشش سے کوشش کا ٹکرانا، جہد یک طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ کوشش کو جہد کہتے ہیں، لیکن جب کوشش سے کوشش ٹکرا رہی ہو، اب یہ کشمکش ہے، کشاکش ہے، اور یہ جہاد ہے. کشاکش خسو دریا دیدنی کوثر، بہرحال کوثر نیازی صاحب کا بہت ہی پیارا انقلابی شعر ہے. کشاکش خسو دریا دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. تو کشاکش فارسی زبان میں کوشش سے کوشش کا ٹکرانا. تو جہاد کے بنیادی معنی کیا ہوئے؟ کشمکش. آپ ایک نظریے کے تحت میدان میں آتے ہیں، آپ کے خلاف بھی تو کوئی نظریہ موجود ہے یا نہیں؟ یہ میدان خالی ہے، تعلیمی نظام میں میدان خالی پڑا ہوا ہے. اگر آپ دین وہاں تک لے کر نہیں پہنچیں گے تو بے حیائی پر مبنی تعلیمی نظام کو کڈنیپ کیا جا چکا. برا نہیں منائیے، یہ اسکینڈل آ گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، تو پتہ چلا کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، 5 سال پرانا اسکینڈل، اب جا کر ٹریس ہو رہا ہے کہ فلاں میجر صاحب کے موبائل سے یہ نکلا. اتنے 1000-5500 فحش ویڈیوز بچیوں کی، یونیورسٹی کے. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی کہانی نہیں ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشن، بڑے انسٹیٹیوٹ کو کہا ہی اس کو بڑھا جاتا ہے، جہاں بے حیائی اور فحاشی آسانی سے اویلیبل ہو، جہاں پر نشہ، اور نشہ بھی عام نشہ نہیں جس سے بدبو آتی ہو، چرس گانجا وغیرہ، گھٹیا نہیں، آئیز کا نشہ، جو بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا، اب کیا لفظ میں استعمال کروں، کیسے استعمال کروں، یا بیان نہیں ہو سکتا خطبہ جمعہ میں. بڑے بڑے پیسے والے لوگ، چھوٹا موٹا نشہ نہیں ہے وہ، بہت مہنگا نشہ ہے، اور دنیا بدل جاتی ہے وہ کھاتے پیتے ہی، اور پتا جاتا اسٹوڈنٹ کو خاص طور پر. یہ تعلیمی نظام ہے اس وقت. بہرحال یونیورسٹیز کا حال میں نام نہیں لے رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حال دیکھ لیجئے یونیورسٹیز کا، کالجز اور اسکولوں کا حال بھی بہت برا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے شیطان مردود کا بھی ہے فاشی. تو کیا خیال ہے، اگر ہم دین لے کر نہیں پہنچیں گے وہاں، ہم مسجد تک یا مدرسے تک محدود رہیں گے، تو کیا ویکیوم رہے گا؟ کوئی اور دین وہاں پہنچا ہوا ہوگا، کوئی اور نظام زندگی پہنچا ہوا ہوگا، کوئی اور سسٹم آف لائف. تو سب سے پہلے جہاد، نظریے کی سطح پر جہاد. یہ نظریاتی جہاد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز بدلی جاتی ہے؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے عقیدہ درست کیا جاتا ہے، ایمان درست کیا جاتا ہے، یقین درست کیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم ذریعہ ہے ایمان کا، یقین کا. اس قرآن کے ذریعے بے یقینی کے اندھیروں کو دور کیا جائے. دو مرتبہ قرآن حکیم یہ آیت مبارکہ بیان کرتا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جہاد کریں قرآن کے ذریعے، بڑا جہاد. سورہ عذاب میں، سورہ فرقان میں، بڑا جہاد کیا ہے؟ نظریاتی جہاد. اور نظریے کو تبدیل کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ ہمارے گھروں میں موجود ہے. نظریاتی جہاد اس قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں. الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات موجود ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں قرآن حکیم کی تعلیم عام کی جائے. اللہ غنی کا رحمت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ایڈ کروا دی. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، بات دوسری ہے، امپلیمنٹ کروانا ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال ناظرہ قرآن حکیم ہو، تجمہ قرآن ہو، ایچ ای سی نے 6 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن دیا ہے یونیورسٹیز میں قرآن حکیم کی تعلیم لازم. 6 مہینے ہو گئے، کوئی صورتحال نہیں. قرآن پڑھانے کے حوالے سے ٹیچر ہی اویلیبل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سب سے پہلا جہاد کون سا ہے؟ نظریاتی جہاد، جو تلوار سے نہیں قرآن سے ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنے نظریے کو، اپنے یقین کو، اپنے بہتر کی جائے. پھر اپنے گھر میں، سب سے بڑی جنگ تو ہم نے گھر میں لڑنی ہے، کیونکہ شیطانی ایجنڈا ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روم میں پہنچ چکا، پہنچنے والا نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا اظہار یہ اسکرین ہے، یہ موبائل ہے. ہمارے بچے لت لگ چکی ہیں ان کو موبائل کی، ویڈیو گیم ہو، اسی طرح اور دیگر چیزیں ہوں. ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، ان کو آلٹرنیٹیوز دینے ہوں گے، بہتر انداز میں اس میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر سطح پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف گنوا دیتا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. پہلا جہاد نظریاتی سطح پر، اسی طرح اپنے نفس کے خلاف، نفس کے موزور گھوڑے کے خلاف جہاد کرنا، اس کو جہاد مان نفس کہتے ہیں. یہ عبادات کا پورا نظام اسی لیے ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. پھر عقیدے کو بہتر کرتے ہوئے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے جہاد کیا جائے. نظریاتی سطح پر توحید کی دعوت دی جائے. پھر اس سے آگے بڑھ کر منظم طور پر دعوت و تبلیغ کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن حکیم. اللہ اس کے بعد اللہ کریں کہ ایسی منظم جماعت بن جائے کہ پھر قتال کا مرحلہ شروع ہو. وہ آخری مرحلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مدینے میں آیا، غزوہ بدر وغیرہ، وہ اعلیٰ ترین مرحلہ ہے قتال کا. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آج کا جہاد تلوار سے نہیں، توپ سے نہیں ہو رہا. انڈیا سے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، توپ بھی بنا لینے، ایٹم بم بھی بنا لیا، لیکن اس وقت کون سا جہاد ہو رہا ہے انڈیا سے یا آل میڈیا پر؟ یہ سوشل میڈیا ایک سب سے خطرناک وار ہے، فیفتھ جنریشن وار، جو پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، بہرحال غلط قسم کا پروپیگنڈا بیان کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جڑوں کو کون کھوکھلا کر رہا. بہرحال آئندہ جو میں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان کا استحکام، اس کا دوام بھی اسلام سے وابستہ ہے. اللہ سے دعائیں کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مملکت خداداد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے تن من دھن لگانا، اس کے لیے ایمان کی محنت کرنا، جہاد کرنا اپنے مال و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.